گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار یعنی 10 ٹائم درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی کی رحمت سے، سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، نئے نئے مسائل جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے وہ ہمارے علم میں آتے ہیں۔ آخر تک دیکھنے کی نیت کر لیجئے، ممکن ہو تو ڈائری قلم بھی رکھ لیجئے، اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔
میرا نام فیاض اختر ہے، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میرے 8 بہن بھائی ہیں اور ایک بہن فوت ہو چکی ہے۔ اب والدہ نے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، کچھ پیسہ ہے، کچھ زیور ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں، شرعی حل بتائیے تاکہ ہم اس کو اسی طریقے سے ہم اس کو سر انجام دے سکیں۔
جی مفتی صاحب، وراثت کا مسئلہ ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے والدہ کی وراثت کے متعلق گفتگو کی ہے کہ والدہ کے پاس کچھ زیور یا کچھ رقم وغیرہ موجود ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بیان نہیں کیا کہ پہلے کس کا انتقال ہوا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا ہے یا والدہ کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ اس سے مسئلے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر والد صاحب کا جب انتقال ہوا، اس وقت والد صاحب کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا؟
صحیح۔
یوں ہی جب والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا، اس کو بھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔
ٹھیک۔
تو یہ وراثت کا مسئلہ اس اعتبار سے کافی پیچیدہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے۔
یعنی اگر پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کے والد صاحب حیات تھے اس وقت،
ٹھیک،
تو ان کی والدہ کی جو بھی جائیداد ہے اس میں سے والد صاحب کو بھی چوتھا حصہ ملے گا۔ پھر والد صاحب کا انتقال ہوا، والد صاحب کے والدین میں سے اگر کوئی زندہ تھا تو والد صاحب کا جو بھی حصہ بنا تھا اس میں سے ان کے والدین کو بھی حصہ جائے گا اور ان کے بچوں کو بھی حصہ جائے گا۔ تو یوں جو ہے وہ مسئلے میں کافی تفصیل ہے۔ تو یہ دار الافتاء اہل سنت میں فون کر کے یا وہاں پر حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بالتفصیل بتا دیں۔ جب یہ بتائیں گے تو ان سے یہ سوالات ہو جائیں گے،
صحیح،
تو کنفرم ہو جائے گا کہ ان کی صورت کیا ہے، تو اس صورت میں پھر ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ ان کے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو چکا،
صحیح،
اب والدہ کا انتقال ہوا ہے، والدہ کے والدین میں سے بھی کوئی حیات نہیں ہے،
صحیح،
اب بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں،
صحیح،
مثال کے طور پر 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں، تو اب ٹوٹل مال کے 15 حصے کر لیے جائیں گے،
صحیح،
دو دو حصے بیٹوں کو مل جائیں گے اور ایک ایک حصہ بیٹی کو مل جائے گا۔
صحیح۔
یعنی اگر فقط یہ والی صورت ہو کہ والد صاحب کا پہلے انتقال ہو چکا، اب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا انتقال ہوا اور والدہ کے انتقال کے وقت والدہ کے والدین میں سے کوئی زندہ نہیں تھا، تو اس صورت میں یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ ہوگا۔ باقی یہ کہ تفصیل دار الافتاء میں بتا کر اپنا مسئلہ معلوم کر لیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، وراثت ایک بہت اہم مسئلہ ہوا کرتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس میں سستی بھی دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا، اس کی بہت ساری جہتیں بنتی ہیں، مختلف سوالات بنتے ہیں، اس کے بعد ہی اس کا مکمل جواب دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے دار الافتاء اہل سنت میں رابطہ کیجئے، انشاءاللہ مزید آپ سے سوال کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ جی اگلی کال لیں گے۔
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی سے بچہ لے کے پالنا ہو تو اس کا شرعی مسئلہ بیان کر دیں، جزاک اللہ خیر۔
جی، لے پالک جو بچے ہوتے ہیں، اس حوالے سے شرعی مسئلہ کیا ہے، ان کے بالغ ہونے کے بعد کیا حکام ہوں گے؟
देखिए, बच्चा किसी से गोद ले लेना शरई तौर पर इसकी तो इजाज़त है, ऐसा
ठीक
कर
है
सकते हैं, मगर चंद बातों का लिहाज रखना ज़रूरी होता है।
ठीक है
सबसे पहली बात तो यही कि इस बात को देखा जाएगा कि जब बच्चा या बच्ची गोद लिया है तो
ठीक है
हमारे यहाँ उमूमी तौर पर यह होता है कि जो बच्चा या बच्ची गोद लेते हैं वही जो है वो बतौर वालिदैन उसके मारूफ तो होते ही हैं,
सही है
मगर वालिद के नाम की जगह सारे डॉक्यूमेंट्स में जिसने बच्चा गोद लिया है उसका नाम लिख दिया जाता है,
सही
असल वालिद की बजाय दूसरे का नाम लिख दिया जाता है। इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है
ठीक है
और ये हराम काम है, ऐसा करने की इजाज़त नहीं है।
ठीक है
हाँ, यहाँ बहुत सारी गुफ्तगू भी की जाती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे की तालीम के हवाले से जो मसाइल पैदा हो जाएंगे, इसके अलावा उसका NIC बनेगा या दीगर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो फिर बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं।
सही
तो देखें, उस चीज़ को नहीं देखना, इसका हल मौजूद है।
सही है
यानी ये अपना नाम बतौर सरपरस्त के लिखवा सकता है और जो वालिद के तौर पर नाम लिखा जाएगा उसके असल वालिद का नाम ही लिखा जाएगा, ये अपना नाम नहीं लिखवा सकते।
सही
सबसे पहली बात तो ये है,
ठीक है
अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे बेटा गोद लिया है यानी लड़का गोद लिया है तो अब ये देखा जाएगा कि औरत के साथ यानी जिसने गोद लिया है उसके साथ उस लड़के का क्या रिश्ता है।
ठीक है
अगर गैर महरम का रिश्ता है तो फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो इनके आपस में पर्दे के मसाइल होंगे।
सही
यूं ही अगर लड़की गोद ली है तो ये देखा जाएगा कि जिस जो मर्द है, जो शोहर है
उसके साथ क्या
जिसने
है
गोद लिया, उसके साथ उसका क्या रिश्ता है। अगर महारिम वाला रिश्ता नहीं है तो यहाँ पर्दे के मसाइल होंगे।
सही
तो इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अगर तो महारिम का रिश्ता हो फिर तो कोई मसला नहीं होता।
सही
हाँ, अगर महारिम का रिश्ता नहीं है तो फिर महारिम का रिश्ता बनाने की सूरत भी बन सकती है।
सही
तो इसलिए जब भी बेटा बच्चा या बच्ची गोद लेना हो तो दारुल इफ्ता से मुफ्ती साहब से मालूम कर लें कि हम लेना चाहते हैं। अव्वल तो हमें ये बताएं कि ये रिश्ता जो है वो महरम का बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर नहीं बन रहा तो क्या कोई मुमकिन सूरत ऐसी है कि इसका रिश्ता जो है वो महरम के तौर पर बन सकता है।
सही
तो ये सारी अच्छी तरह से मालूमात ले लें, क्योंकि
सही
अगर ये वाला मसाला अपनी जगह पर रहा कि ये महारिम के एतबार से रिश्ते की कैफियत जो है वो ना बन सकी तो फिर बाद में जाकर जो है वो इनके लिए मसाइल वगैरह पैदा हो सकते हैं। और जो पहली सूरत मैंने बयान की कि नाम वगैरह के हवाले से मैंने कहा, तो इसमें पहले भी हमने ये बयान किया कि आज के दौर में पहले तो ये होता था कि मर्द को या उसको अपने बाप का नाम भी पता होता था, दादा का नाम भी पता होता था, तो पूरा नसब जो है वो उनको याद हुआ
होता
करता
था
था। अब की कैफियत ऐसी हो गई है कि अब सारे का सारा निज़ाम जो है ये डॉक्यूमेंटेशन पर चलता है
सही
कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके बने हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके बने हुए हैं
जी
उसमें आपके वालिद के नाम की जगह किसका नाम लिखा हुआ है।
सही
वो 2-3 नस्लों के बाद वो भूल जाएंगे, जो असल मसाला होगा उसको भूल जाएंगे
सही
और बाज़ औक़ात विरासत के मसाइल के एतबार से भी मसाइल पैदा होंगे,
सही
और बाज़ औक़ात माज़ल्ला निकाह के हवाले से भी महारिम का आपस में निकाह होने का खदशा भी बाकी रहेगा।
अल्लाह
तो जब इतने बड़े बड़े मसाइल आगे जाकर पैदा हो सकते हैं तो यहीं पर इसको ख़त्म करना चाहिए कि जब भी बच्चा या बच्ची गोद लें तो वालिद के खाने की जगह पर वालिद का ही नाम लिखें और जिसने गोद लिया है वो अपना नाम बतौरे सरपरस्त उसके अंदर लिखें।
ठीक है चले के नाजी, ये ले पालक जो बच्चे हुआ करते हैं इसका मुफ्ती साहब ने तफसीली जवाब हमें अता फरमाया, उसकी जो नाजिक सूरतें हैं यानी ऐसे मसाइल जो आगे चलकर एक गंभीर मसला बन जाएगा, इस हवाले से भी मैं आगाह किया। तो लिहाजा अव्वलन ही जो भी ये काम करना चाहे पहले वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में या किसी आशिक रसूल मुफ्ती से या वहाँ मुफ्ती से ही ज़ाहिर रब्ता करना होगा, उनसे रब्ता कर लें, फिर वो जो हिदायत दें उस हिसाब से फिर इस पर अमल करें ताकि आगे चलकर कोई बड़ा मसला दरपेश ना हो। अच्छा, SMS भी हमें मौसूल हो रहे हैं, ये इरशाद फरमाए कि मगरिब के फ़र्ज़ के बाद अगर 6 रकत की हम नियत बांध लेते हैं तो क्या वो सुन्नत है और वो सारा सिलसिला हो जाता है नवाफिल वगैरह?
मगरिब की नमाज के बाद जो नमाज अदा की जाती है यानी नवाफिल और सुन्नतों के बाद नमाज़े अवाबीन अदा की जाती है,
जी
तो उसका एक तरीका ये भी उलमा ने बयान किया कि मगरिब की नमाज फ़र्ज पढ़ने के बाद 6 रकअत नफिल पढ़े जाएं, यानी उसमें नवाफिल की ही नियत करेंगे, 6 रकअत नफिल पढ़े जाएं उसमें आपकी मगरिब की नमाज के बाद की जो 2 सुन्नतें हैं वो भी हो जाएंगी, جو دو نفل ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اور آپ کی نماز اوابین بھی ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, اگلی کون لیں گے؟
مسئلہ دارالافتاءِ سنت میں یہ سوال ہے کہ جو اذان دے اور تکبیر اور کہے, کہ اذان دینے والے کو تکبیر کہنے والے کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ برائے کرم کی رہنمائی فرما دیں.
یہ اذان اقامت میں مطلب افراد تدبیر ہو سکتے ہیں, اجازت کی ضرورت پڑے گی؟
دیکھیں ویسے ہمارے ہاں جو عام طور پر صورت ہے کہ ہماری مساجد کے اندر مؤذن موجود ہوتے ہیں, وہی اذان دیتے ہیں اور وہی جو ہے وہ اقامت پڑھتے ہیں.
صحیح.
اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان تو مؤذن نے دے دی,
صحیح,
اب جب اقامت کا وقت آتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کھڑا ہو کر اقامت پڑھتا ہے,
صحیح,
تو اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس نے اذان دی ہے یہ اسی کا ایک اعتبار سے حق ہے,
ٹھیک ہے,
کہ وہی اقامت کہے. ہاں اگر کوئی دوسرا کہنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت لے لے.
ٹھیک ہے.
اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ اذان کسی اور شخص نے آ کے دے دی,
ٹھیک,
اب یہ اس مسجد کا مؤذن ہے, اس کی ذمہ داری میں بھی ہے کہ یہ اذان بھی دے گا اور اقامت بھی دے گا. اب یہ اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اقامت کہہ لیتا ہے تو یہاں پر وہ والی صورت نہیں آئے گی کہ اس نے اس سے اجازت نہیں لی,
ٹھیک ہے,
کیونکہ اس شخص کو مقرر ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ اذان بھی دے گا اور اقامت بھی پڑھے گا.
ٹھیک ہے.
تو بہتر صورت یہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص مؤذن کی جگہ پر آ کر اقامت کہنا چاہتا ہے اور وہ اقامت کہنے کا اہل بھی ہے,
صحیح,
تو ایسی صورت میں اس سے چاہیے کہ وہ مؤذن سے اجازت لے لیں.
جی اگلی کال لیں گے.
کوئی بندہ شرعی معذور ہو, مطلب ہے کہ مسئلہ ہے وہ چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ نہا نہیں سکتا, تو تیمم کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟
جی بعض اوقات اس طرح کا مرض بھی ہو جاتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, اس حوالے سے اب وہ چار پائی پہ ہیں, بیڈ پر ہیں, ان کے لیے اٹھنا مشکل, غسل کرنا مشکل, وضو کرنا مشکل, تو اب وہ نمازیں کس طرح پڑھیں, تیمم کریں یا ان کو وضو ہی کروا؟
دیکھیں انہوں نے کہا کہ شرعی معذور ہیں.
جی
تو دیکھیں جو شرعی معذور کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے,
جی جی,
اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص جس کا کسی ایسے عذر کی وجہ سے جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے,
صحیح,
جیسے پیشاب کے قطرے وغیرہ اس کو آتے ہیں یا ری وغیرہ خارج ہوتی ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی پورے وقت میں کر ہی نہیں پاتا, شرعی معذور تو اس کو کہا جاتا ہے. رہا اس شخص کا مسئلہ, تو ظاہر ہے اگر ایسی کیفیت ہے, جیسے مثال کے طور پہ اس پر غسل فرض ہو گیا,
ٹھیک ہے,
اور ایسی کیفیت ہے کہ نہانے کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی, پورے جسم پر زخم ہے یا اسی طرح اس کا ہلنا جلنا مشکل ہے, ٹانگ میں بازو میں فریکچر ہو گیا ہوا ہے, نہانے کی قدرت اس کو نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ نہا سکے,
صحیح,
تو اب اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. اور تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی نیت کرے گا,
ٹھیک ہے,
اور پاکی کی نیت کرتے ہوئے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ایک دفعہ مکمل چہرے پر ہاتھوں کو پھیرے گا, پھر دوبارہ پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا اور اپنے دونوں بازوؤں کا مکمل طور پر مسح کرے گا.
اچھا مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑی میں چاہوں گا آسانی کے لیے بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ پاک مٹی حاصل کہاں سے کرے گا, کیا کرے وہ اس حوالے سے؟
دیکھیے ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہے,
صحیح,
جہاں اس کے پاس جو چادر ہے, تکیہ ہے, کوئی بھی ہے, اس کے اوپر مٹی دھول اتنی موجود ہے تو وہاں سے بھی کر سکتا ہے,
صحیح.
اب ظاہر ہے جیسا مریض انہوں نے بیان کیا ہے, اس کا نیچے اترنا بھی
مشکل
دشوار ہے, تو کوئی ایسی چیز لے لی جائے, کوئی ایسا برتن لے لیا جائے, جیسے اینٹ وغیرہ ہے وہ لے لی جائے, یا اسی طرح مٹی کا جو برتن ہے وہ لے لیا جائے جس پہ پالش وغیرہ نہیں کی گئی,
صحیح,
اس طرح کا برتن لے لیا جائے, اس کے اوپر اچھی طرح سے ہاتھ پھیر کے اپنا جو ہے تیمم مکمل کر لیں.
ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ عورتوں کا مزارات پر جانا تو منع ہے, قبرستان اور مزارات پر, لیکن اگر وہ کسی راستے سے گزر رہی ہوں اور کوئی مزار راستے میں آئے تو اسے سلام کر سکتی ہیں؟
ہاں اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے,
جی,
کہ قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو وہاں بھی سلام کر سکتی ہے, مزار کے پاس سے گزر ہو وہاں بھی سلام عرض کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ جو جوڑا اسلامی بہنیں ہماری باندھتی ہیں تو اس کو کیا اوپر کر کے باندھ سکتی ہیں کہ یہ دور سے نظر آئے, اس میں کوئی شرن کباہت تو نہیں ہے؟
دیکھیے شرعی طور پر تو کوئی کباہت نہیں ہے, یعنی جوڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے, شرعی طور پہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. عورت کو جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا عورت غیر محارم کے سامنے جاتی ہے تو اپنے تمام اعضاء کو چھپا کر اس کو باہر نکلنا چاہیے,
صحیح,
اور اس کو اپنے آپ کو اس طرح سے سنوارنا نہیں چاہیے, اپنی ایسی کیفیت نہیں بنانی چاہیے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں.
صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
ਸਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਆ?
ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਪੂਛ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦਿਲਵਾ ਦੀਆ ਯਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕੀ ਉਸੀ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬਕੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮ ਵੀ ਕੀਆ ਹੋ।
ਸਹੀ,
ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕੀਆ ਹੋ। ਅਬ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨੋਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਅਬ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਇਆ, ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਫਲਾਂ ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੋ। ਅਬ ਯੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਗਿਆ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਇਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੀਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸਮੇ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ।
ਸਹੀ,
ਤੋ ਅਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਠੀਕ,
ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੀਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸੇ ਇਸਕੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਇਸਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਲੇਕਰ ਆਊਂਗਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ, ਅਬ ਯੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਏ, ਉਸਕਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਨਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਚਲ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਅਬ ਯੇ ਇਸਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਚਲ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਇਸਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਅਬ ਇਸਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਗੇ।
مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ مقتدی امام کے پیچھے کتنی تسبیحات پڑے گا رکوع اور سجود میں، تین پانچ یا سات؟
جی، مقتدی تسبیحات کتنی پڑے؟ دیکھیں، مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ جب امام رکوع میں ہے اور مقتدی بھی رکوع میں ہے،
صحیح،
مقتدی نے ابھی ایک ہی تسبیح پڑھی تھی اور امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو مقتدی کو حکم یہ ہے کہ یہ امام کے ساتھ ہی اٹھ جائے۔ ہاں، اگر کسی امام کی ایسی عادت ہے کہ وہ آرام آرام سے تسبیحات پڑھتا ہے، امام نے اگرچہ تین تسبیحات پڑھی ہیں، مقتدی اگر اتنی دیر میں پانچ مرتبہ تسبیح پڑھ سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔
کون کون سے مکروہ وقت ہوتے ہیں جس میں نفلی نماز یا قضا نماز نہیں پڑھی جاتی؟
جی، آپ نے جو سوال کیا ہے تفصیلی اس کا جواب بنے گا۔ نفلی اور قضا،
جی، قضا نماز کے متعلق تو میں بتا دیتا ہوں اولاً،
جی،
جن میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ان میں نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے۔
صحیح،
تین اوقات تو یہ ہیں۔
ٹھیک ہے،
سب سے پہلا وقت یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے 20 منٹ تک اب یہاں پر نہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یوں ہی زاویہ کبریٰ کا وقت ہے، دوپہر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، 32 منٹ، 35 منٹ، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ والا وقت ہے، اس میں بھی نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 6:20 پر سورج غروب ہو رہا ہے، تو 6 بجے سے لے کر 6:20 تک یہاں نہ نفل پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔
صحیح،
یوں ہی اگر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا،
صحیح،
فجر کی نماز کا وقت جو ہی شروع ہوا تو فجر کے مکمل وقت کے اندر نوافل پڑھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے فرائض جس نے ادا کر لیے،
ٹھیک،
اب وہ عصر کی نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اور بھی کافی سارے مقامات ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جو حج کے دوران آتے ہیں کہ جہاں پر بھی نوافل کی ادائیگی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے تو پہلے مغرب پڑھی جائے گی، اس کے بعد عشاء پڑھی جائے گی، پھر اس کے نوافل وغیرہ ادا کیے جائیں،
ترتیب اس کی۔
جی،
تو نیچے کے ناظرین، یہ سے مفتی صاحب نے ہمیں مکروہ اوقات کے بارے میں بتایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 35-40 منٹ ہیں جو پورے سال مطلب کم مطلب گھومتے رہتے ہیں نا۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں یہ پورے سال کا پتہ کیسے چلے گا ان اوقات کا اور اس ٹائم کا اور یہ جو مکروہ اوقات ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آج جو ہم نے مغرب کی نماز ادا کی جیسے باب المدینہ میں 6:27 یہ ٹائم تھا سورج غروب ہونے کا، تو ظاہر ہے پورے سال یہ ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اب یہ 6:27 والی جو ٹائمنگ آج کی تھی تو اس میں جو مکروہ وقت تھے 20 منٹ جو آخر کے تھے، یہ ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی بہت سارے شعبہ جات میں، تقریباً 104 شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے۔ تو ایک مجلس توقیت ہماری جو نماز کے اوقات کو ترتیب جس نے دیا، اور ایک کتاب بھی شائع کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 1800 مقامات جو ہے پاکستان کے علاقے شہر ان کے نقشے جو ہے وہ شائع کیے گئے، پرنٹ کیے گئے۔ تو اسی طرح جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے گھر میں وہ اوقات صلات کا نقشہ ہونا چاہیے، جب نہیں ہوگا تو یہ جو تین اوقات بیان کیے گئے پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا، اور پھر یہی ہوتا ہے جب پتہ نہیں ہوتا تو بعض اوقات سورج طلوع ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اندھیرا محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی فجر کا وقت ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہوتا ہے اور روشنی دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا حالانکہ وقت موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے گھر میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے، آپ جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر مکتبۃ المدینہ کے بستے لگتے ہیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، تو کوشش کر کے انہیں حاصل کریں، اپنے گھر میں رکھیں، اسلامی بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا، اسلامی بہنوں کو فائدہ پہنچے گا، اس میں سحری افطار کا بھی وقت موجود ہوتا ہے، تو یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ویسے بھی لازم ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں رکھیں تاکہ ہماری نمازوں کی ہمارے روزوں کی حفاظت ہو سکے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔
میرا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس سود کی رقم ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جو منافع کی رقم ہوتی ہے، استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ سود والی رقم وہ کہاں استعمال کرے یا کس کو دینی چاہیے؟
جی سود کی رقم، اولا تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہی کیسا کہ جبکہ ہمیں پتا ہو کہ اس میں ہمیں یہ بھی ملے گا سود، اب کھول لیا اور سود آ گیا، اب کیا کریں؟
دیکھیے اولا تو یہی حکم ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ جب میں اس میں پیسے رکھوں گا تو اس کے اوپر مجھے نفع ملے گا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نفع جو ہے وہ سود ہے، تو ایسا معاہدہ کرنا بینک والوں کے ساتھ کہ میں آپ کے پاس رقم رکھوں گا آپ اس کے اوپر سود لگا کر مجھے دیجیے گا، یہ معاہدہ کرنا ہی ناجائز و حرام ہے، اولاً تو اسی کی اجازت نہیں،
ٹھیک ہے؟
تو اب ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو چینج کروائیں، اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کروائیں کہ سود نہ لگے، اور جو رقم ان کو مل چکی ہے
صحیح
اس کے لیے شرعی حکم اب یہ ہوگا کہ یہ کسی شرعی فقیر کو دے دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اور بغیر ثواب کی نیت کے اس پر صدقہ کریں۔
صحیح۔ اچھا ایس ایم ایس یہ موصول ہوا، اگرچہ آپ نے اس کا جواب بھی تو ارشاد فرما دیا تھا، نماز اشراق کا ٹائم کب اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں۔
جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ جو ہی سورج طلوع ہوگا اس کے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے،
ٹھیک ہے؟
اس میں نوافل وغیرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت سے لے کر جو ہی دعوی کبرا کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ اشراق کی نماز کا ٹائم بھی ہے، چاشت کی نماز کا ٹائم بھی ہے،
ٹھیک ہے؟ جی اگلی کال لیں گے۔
شاد افطاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، میرا دارالافتاء میں ایک سوال ہے، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا نماز میں دونوں ہاتھ ایک ساتھ کھلے چھوڑ دیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
جی حضور یہ ویسے ہے مطلب مشہور ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے،
دونوں ہاتھوں کا استعمال دیکھیں دونوں ہاتھوں کا استعمال، جیسے انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا، دونوں ہاتھ
کھول دیے
چھوڑ دیے کھول دیے، تو دونوں ہاتھوں کا استعمال اگر کسی مقام پر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا جو ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے،
صحیح،
تو یوں اگر کوئی شخص دونوں ہاتھوں کا بے دریغ نماز میں استعمال کرے گا تو یہ عمل کثیر کہلائے گا، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے؟ لیکن مطلقاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دے گا؟
یوں نہیں کہا جا سکتا، بعض اوقات نماز میں اس چیز کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور بعض دیگر صورتیں بھی ایسی ہیں، بس فقط وہی صورت جو میں نے بیان کی ہے
عمل کثیر
وہ عمل کثیر والی صورت ہو اور وہ نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو،
صحیح،
نماز کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، عمل کثیر کی صورت ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔
جی مزید کال ہم لیں گے۔
ہمارا سوال یہ ہے، ہم نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، مثلاً اس میں 12 آدمی ہے، 10-10 ہزار روپیہ وہ کمیٹی جمع کراتے ہیں ہر ماہ، اس کی بولی لگتی ہے اگر 20 ہزار روپیہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو شخص نقصان کرتا ہے وہ کمیٹی لے جاتا ہے، 20 کہہ رہا ہے کوئی، 25 کہہ رہا ہے کوئی، 30 کہہ رہا ہے، وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور جو نقصان والی رقم ہے وہ ہمارے جو 10 ممبر ہیں یا 12 ہیں ان میں تقسیم کر لی جاتی ہے، کیا اس میں کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں
بولی والی کمیٹی، یعنی جس کو کسی ایک کو تو فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے باقیوں کو نقصان ہوتا ہے،
ہاں وہ ایک شخص اس میں اپنا نقصان کرتا ہے بقیہ کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 120,000 روپے اس کو ملنے تھے،
صحیح،
12 افراد سے 120,000 روپے اس کو ملنے تھے،
تو اب جو اپنا جتنا زیادہ نقصان کر کے لے لے اس کو دے دی جاتی ہے. ایک شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ 1,00,000 روپیہ دے دیں اور باقی 20,000 روپیہ آپ آپس میں تقسیم کر لیں. دوسرا کہتا ہے نہیں آپ مجھے 90,000 روپیہ دے دیں اور 30,000 روپیہ آپس میں تقسیم کر لیں. تو جو اپنا جتنا زیادہ نقصان کرتا ہے اس کو وہ کمیٹی دے دی جاتی ہے. جیسے کسی نے 80,000 روپے میں کوئی مان گیا, اس کو بےچارے کو ضرورت تھی,
صحیح,
وہ 80 میں مان گیا تو باقی 40,000 روپے بقیہ جو 11 افراد ہیں ان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ سود کی صورت ہے,
ٹھیک ہے.
رقم نوٹ جو ہے اس کی خرید و فروخت کی تو شرعی طور پر اجازت ہے اور کمی بیشی کے ساتھ بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے.
صحیح.
کہ آپ نے جیسے نئے نوٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں, آپ نے 1,000 روپیہ آپ کو خریدنا ہے, اس سے لینا ہے, 1,000 روپیہ وہ آپ کو دیتا ہے, آپ اس کو 1,100 روپے دیتے ہیں.
صحیح.
تو یہ ہاتھوں ہاتھ خرید و فروخت ہو جاتی, اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے, مگر یہ جو طریقہ ہے یہاں ادھار خرید و فروخت ہو رہی ہے.
صحیح.
تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, یہ سود کی صورت ہے. یعنی بقیہ افراد نے جو رقم لی ہے وہ ان کے حق میں سود ہوگی, ان کے حق میں سود لینا ہوگا اور اس کے حق میں سود دینا ہوگا. تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, یہ گناہ کی بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنا 40,000 روپے کا نقصان کر کے 80,000 روپے لے رہا ہے وہ دلی طور پر کسی بھی صورت میں اس بات پر راضی نہیں ہے. کیونکہ اس کو 1,20,000 روپے ہی جمع کروانے ہیں.
صحیح.
مثال کے طور پر 3 کمیٹیاں لے چکا ہے, 3 کمیٹیاں یا 4 کمیٹیاں یہ جمع کروا چکا ہے, تو بقیہ جتنی کمیٹیاں وہ ساری کی ساری اس نے جمع کروانی ہی.
صحیح.
اس کو معلوم ہے کہ مجھے 1,20,000 روپیہ ہی جمع کروانا ہے.
صحیح.
اس 1,20,000 کے بدلے میں یہ 80,000 روپیہ لے رہا ہے اپنی کسی مجبوری کی بنا پر.
صحیح.
تو اب بقیہ افراد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھائیں اور اس اپنا تو فائدہ اٹھائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں. حقیقت میں تو دونوں کو ہی نقصان ہے.
صحیح.
کہ یہ سود دینے والا بن رہا ہے اور وہ سود لینے والے بن رہے ہیں.
صحیح.
مگر اس اعتبار سے کہ مسلمان کا بھلا کرنا چاہیے, چلیں ٹھیک ہے اگر کسی کو ضرورت ہے.
صحیح.
تو اس کو کمیٹی دے دی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے, اس کی ضرورت کی بنا پر, اس کی محتاجی کی بنا پر اور اس کی پریشانی کی بنا پر اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے.
دین و نصیحہ, دین خیرخواہی ہے, تو ہم سب کو آپس میں جو ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنی چاہیے. کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا, اس کے پیسے ضبط کرنا, پیسوں پہ قبضہ کرنا یا اور بھی جو ہمارے معاشرے میں ناجائز صورتیں رائج ہیں اسے ختم بھی کرنا چاہیے, اس سے بچنا بھی چاہیے. اور سود کا حکم تو آپ نے سنی لیا. جی اگلی کال لیں گے.
سوال یہ ہے کہ جب یہ شادی بیاہ ہمارے ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ جنتریاں اٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ آج چاند کی 13 ہے, آج 28 ہے, چاند کی فلاں تاریخ ہے, دن فلاں دن, ڈیٹ کے متعلق جو کیا دین میں کیا کنسپٹ ہے اس کا, یہ سوال ہے.
یہ وہی ہے کہ کسی کے پاس اسے چلے گئے اور یوں ڈیٹ نکلوانا, بس شگونی کا پہلو اس کے اندر موجود ہے.
اچھا, وہ شاید جنتری وغیرہ انہوں نے استعمال کیا ہے.
جی جی.
دیکھیں اس کی تو شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ اس سے بدشگونی لیتے ہیں لوگ. جیسے جمعہ کا دن نکاح کے لیے مستحب ہے,
ٹھیک ہے,
اور جمعہ کا دن اگر لے کر آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جمعہ کے دن ہم نے نکاح کرنا ہے تو وہ برکت لینے کے لیے ہے, وہ اچھی فال کے لیے, اچھی فال لینے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اسی طرح کوئی اور با برکت دن ہے, یعنی مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے, 12 ربیع النور ہے, اس کی برکت لینے کے لیے اس کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے اس دن جو ہے وہ نکاح پڑھانا ہے.
صحیح.
یا اسی طرح کسی اور بزرگ کی ولادت کا دن ہے اس کو متعین کر لیتے ہیں. تو یہ تو اچھی فال لینا ہے, اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے, بری فال لینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس جاتے ہیں اور دن نکلواتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس دن میں اگر آپ نے نکاح کیا تو اس کے اوپر برا اثر پڑے گا.
صحیح.
اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے.
جی مزید کال لیں گے.
سوال میرا یہ ہے, جو ہم نماز پڑھتے نماز کے بعد جو دعا کرتے دعا کے بعد آمین کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟
جی دعا میں جو آمین کہا جاتا ہے ہم خود ہی کہہ رہے ہیں آمین, دعا بھی کر رہے ہیں.
دیکھیں آمین کا معنی یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی جاتی ہے کہ پروردگار جو میں نے دعا کی ہے میری دعا کو قبول فرما.
صحیح.
تو ظاہر ہے جب دعا کرتے ہیں, چاہے امام صاحب دعا کر رہے ہوں عمومی طور پر ہوتا ہے تو یہی ہے کہ جب انسان خود دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ آمین نہیں کہتا.
صحیح.
جب کوئی سامنے والا شخص اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہوتی ہے تو سب اجتماعی طور پر جب دعا کرتا ہے, امام نے دعا کی, کوئی بھی دعا کی, سب اجتماعی طور پر اس پر آمین کہتے ہیں. گویا کہ یہ ان کی طرف سے بھی ایک دعا ہی ہے کہ پروردگار جو دعا ہوئی ہے جن جن کے حق میں ہوئی ہے سب کے حق میں قبول فرما, آمین کہنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس, دو ایس ایم ایس ہے, اس کو میں ایک ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لڑکیوں کا بال چھوٹے کروانا اور لڑکوں کا بال بڑے رکھنا, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
لڑکے کا بال اتنے بڑے رکھنا کہ اس کے کندھوں سے نیچے ہو جائیں, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور لڑکی کا بال کاٹ کر اتنے چھوٹے کر لینا کہ اس کے کندھے سے اوپر ہو جائیں, اس کی لڑکی کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
صحیح.
لڑکیوں میں ایک تو یہ بات بھی ہے, دوسری یہ بات بھی ہے کہ جیسے عام طور پر فاسقہ عورتیں جو ہے وہ بالوں کی کٹنگ وغیرہ کرتی ہیں, اس طرح کی کٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بظاہر تو بال ان کے لمبے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کی کٹنگ کرتی ہیں کہ بہت سارے بال ان کے ایسے ہوتے ہیں جو کندھوں سے اوپر ہو جاتے ہیں, تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح سر کے سامنے سے بال کاٹ لیتی ہیں, جب سر کے سامنے سے بال کاٹیں گی تو وہ بھی بہت زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے, اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ہاں, عورتیں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے یا بال دو منہ کے ہو جاتے ہیں, بڑھ نہیں رہے ہوتے, تو ہلکے سے ان کو کاٹ لیں, اس کی شرعی طور پر اجازت ہے.
ٹھیک. صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ,
دیکھیں صدقہ کے متعلق یہ ہے, سب سے اولین جو ترجیح ہے صدقہ کے متعلق وہ ہے قریبی رشتہ دار. سب سے جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کو دیا جائے, کیونکہ اس کو دینا جو ہے ایک تو صدقہ بھی ہے اور دوسرا صلہ رحمی بھی ہے. اس کے بعد جو دیگر افراد ہیں, دیگر رشتہ دار ہیں, یا اس کے بعد جو ہے آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص غریب ہے, ضرورت مند ہے, اس کو دیا جائے. پھر اس کے بعد اس بات کا بھی تعین کریں کہ جس کو آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جس کو زیادہ اشد ضرورت ہے اس کو دیں, زیادہ حاجت مند ہے اس کو دیں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو. پھر جب آپ دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں سامنے والے کی ضرورت کا, کہ سامنے والے کو ضرورت کیا ہے. اب مثال کے طور پر اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے, غریب آدمی ہے, اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو چار پانچ جوڑے دے کر آ جائیں.
صحیح.
اس کو تو بیچارے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے.
صحیح.
یا اس کو کچھ رقم دے دی جائے جس سے وہ اپنے گھر کا راشن وغیرہ چلا لے.
صحیح.
تو جب صدقہ دیں تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے.
اچھا, صدقہ جو ہے نا, جب جیسے لفظ صدا کیا تو ذہنوں میں کانسیپٹ آتا ہے وہ کالا بکرا, کالی مرغی, بلاؤں, جیسے احادیث میں بھی ہے نا, صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے, تو یوں مطلب کیا اس کو بتانا ضروری ہوگا کہ ہم آپ کو صدقہ دے رہے ہیں یا ایسی تحفہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے, اولاً تو یہ کانسیپٹ جو ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہی درست نہیں ہے.
صحیح.
الحمدللہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے,
صحیح,
ان کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کی مدد کی جائے. اس کا ایک تو طریقہ کار بھی رکھا ہے باقاعدہ, جو وجوب کی کیفیت ہے.
صحیح.
یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پر یہ بات لازم کی ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے.
صحیح.
اور جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو کسی ایسے شخص کو ہی دے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, یعنی غریب ہے, اس کو دے گا. اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلام اس بات کی ترغیب دلاتا ہے, صدقات کی ترغیب دلاتا ہے کہ صدقات دیے جائیں. اب اگر کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے, یہ تو ایک لفظ جو ہے وہ ایسا لوگوں کے درمیان معروف ہو گیا کہ لوگوں نے معاذ اللہ ایک اعتبار سے اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا.
صحیح.
حالانکہ بہت سارے لوگ آپس میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
آپس میں ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہوتا وہ بھی صدقہ ہی.
صحیح.
وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کے گھر پر گئے, آپ نے دیکھا کہ اس کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں.
صحیح.
اب آپ نے آتے ہوئے 1000 روپے اس کو دے دیے. اب یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہی ہے. جس کو آپ, جب عام طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے تو آپ اس کو برا محسوس کر رہے ہیں, تو یہ صدقہ ہی ہوتا ہے.
صحیح.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو کانسیپٹ ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہ لوگوں نے غلط نظریہ بنا لیا ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اللہ کرے ایک دوسرے کی یوں مطلب خدمتیں ہوں, خیر خواہی ہوں,
تو ہمارا ایک معاشرہ ایک مدنی معاشرہ بن جائے گا، بہت سارے مسائل جو ہے وہ لوگوں کے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی۔